الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأوامر. ولا يزال في أبديته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا مسائل اعتقادی ہماری گفتگو نماز جماعت کے مسائل پر گزشتہ ہفتے اختتام تک رکھی. البتہ دیا جاتا ہے تاکہ ہر اعتبار سے گفتگو نماز جماعت کے عام مسئلہ طلبہ مسائل پر مکمل ہو. نماز جماعت کے اندر گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب آپ پیش امام کے پیچھے اپنی نماز کو ادا کریں گے تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ سوائے سورہ حمد اور دوسرے سورے باقی ہر چیز آپ خود بھی دوہراتے چلے گیا. چاہے پیش نماز سجدے کا تذکرہ کرے یا رکوع کی دعا پڑھ رہا ہو یا تشہد پڑھ رہا ہو یا سلام پڑھ رہا ہو. پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہ جس کا نام مقتدی ہوتا ہے یا معموم ہوتا ہے کوئی رعایت اور چھوٹ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سوائے الحمد کے سورے اور دوسرے سورے کے باقی ہر چیز خود انجام دے. اور الحمد کا سورہ اور دوسرا سورہ پڑھنا نماز ظہر اور عصر میں حرام ہے. نماز مغرب عشاء اور سحر یہاں لفظ حرام سے مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز جماعت کے ساتھ غلط ہو جائے گی بلکہ اس کو اپنی اس کی نماز فرادہ نماز کہلائے گی اور اس کو اسی کا ثواب ملے گا. ہاں گناہ نہیں ہوگا. لفظ حرام غلط نہیں پیدا کر سکتا. اور نماز ظہر اور عصر کے علاوہ باقی تینوں نمازوں میں اگر اس نماز کی آواز کان تک پہنچ رہی ہے تب بھی سورہ اور الحمد نہیں پڑھ سکتے. باقی صورتوں میں بھی اختیار ہے چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. البتہ یہ جیسا کہ بتایا گیا یہ آج بتا دیا جائے کہ گزشتہ مسائل کا اعادہ نہیں ہے بلکہ ابتدائی سے نئے مسائل آ رہے ہیں. البتہ جیسا کہ تذکرہ کیا گیا کہ پیش نماز کے پیچھے باقی تمام چیزیں پڑھنا پڑے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو پیش نماز پڑھے وہی آدمی ہو. یہ مقصد نہیں بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ رکوع کے اندر پیش نماز جاتا ہے اور رکوع کے اندر جو پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھتا ہے. آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ رکوع کے اندر جا کر پڑھیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دعا یا جو ذکر پیش نماز پڑھ رہا ہے وہی آپ بھی پڑھیں. آپ کوئی اور ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رکوع کے اندر کئی قسم کی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. وہ اگر فرض کیجیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی پڑھتا ہے تو آپ خالی سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ فرض کیجیے کہ سلام جیرو پڑھتا ہے آپ خالی دیکھ سلام کہہ سکتے ہیں. وہ اگر ایک لمبا قنوت پڑھتا ہے آپ خالی سبحان اللہ رکعت میں ہے تو آپ کے لیے الحمد پڑھنا حرام ہے یعنی صحیح نہیں. اور اگر وہ تیسری رکعت میں ہے تو آپ کے لیے الحمد پڑھنا واجب ہے کیونکہ وہ آپ کی پہلی رکعت کہلائے گی. تو اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ اس صورت میں آپ یہ کریں گے کہ قربت کی نیت کریں گے اور قربت کی نیت سے الحمد اور سورہ پڑھ لیں گے کہ میں صرف یہ الحمد اور سورہ پڑھ رہا ہوں مجھ کو اس سے تعلق نہیں کہ پیش نماز کی کون سی رکعت. اب آپ نے الحمد اور سورہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ پیش نماز کی تیسری رکعت کہ جس کے اندر آپ کو الحمد و سورہ پڑھنا تھا تو یہ آپ کا الحمد و سورہ اس کے لیے کافی ہے. اور اگر بعد میں پتا چلا کہ یہ پیش نماز کی پہلی یا دوسری رکعت تھی تو اس صورت میں جو آپ نے الحمد اور سورہ پڑھا اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی نماز میں کوئی خلل یا گڑبڑ واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ پہنچتے ہیں مسجد میں اور امام جماعت نماز پڑھا رہا ہے, آپ یہ سمجھے کہ یہ دوسری رکعت ہے, یہ سوچ کر آپ کھڑے ہوں اور آپ نے نیت کر لی, آپ خاموش کھڑے ہوں, اب تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ تو پیش امام کی تیسری رکعت ہے اور آپ کو اس وقت سورہ الحمد پڑھنا ضروری ہے, تو اگر رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ پیش نماز کی تیسری رکعت تھی اور میں نے الحمد چھوڑ دیا, آپ کی نماز بالکل صحیح. رکوع میں جانے سے پہلے پہلے پتا چل گیا کہ مثلاً آپ سمجھے تو دوسری رکعت ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر خلوص کے رکوع میں چلا گیا, آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ پیش کی تیسری رکعت تھی. رکوع میں آپ ابھی کھڑے ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پیش نماز کی تیسری رکعت تھی, اب آپ کھڑے رہیں گے, اپنا پورا سورہ الحمد پڑھیں گے اور پیش نماز کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں گے. رکوع میں نہ مل سکے تو کم از کم سجدے کے اندر اس کے ساتھ مل جائے گی, اور اگر سجدے میں بھی نہ مل سکے تو آپ کی نماز فرادہ نماز ہوگی, جماعت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اس کا اپنا ثواب آپ کو ملے گا لیکن جماعت کا ثواب آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور اسی کا الٹا مسئلہ کہ آپ مسجد میں پہنچے, آپ یہ سمجھے کہ یہ پیش نماز کی تیسری رکعت ہے, یہ سمجھ کر آپ نے سورہ الحمد پڑھنا شروع کر دیا, ایک دم سے آپ کو پتا چلا کہ یہ پیش نماز کی دوسری رکعت ہے, اس میں تو میں الحمد پڑھ ہی نہیں سکتا, آپ کو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ الحمد کو اسی مقام پر چھوڑ دیں کہ جہاں آپ کو پتا چلا, اور اگر رکوع میں جا کر پتا چلا تو اگر بھی آپ نے الحمد پڑھ لیا تھا جو پڑھنا جائز نہیں تھا نماز جماعت میں لیکن آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں مستحب نماز کے اتنے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جماعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اب اس کا زیادہ ثواب اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کو ختم کریں بلکہ زیادہ ثواب اس چیز میں ہے کہ آپ اپنی نماز کو توڑ دیں اور توڑنے کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تاکید ہے جماعت کی کہ نماز کو توڑو مستحب اور جماعت کے ساتھ شامل ہو. البتہ اگر آپ کوئی واجب نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کوئی واجب مثلا کوئی قضا نماز پڑھ رہے تھے یا آپ لیٹ پہنچے مسجد میں, ایک نماز پیش نماز پڑھا چکا ہے مغرب کی اور عشاء کی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوا, آپ پہنچے لیٹ, آپ نے مغرب شروع کر دی, بیچ میں پتا چلا کہ یہاں تو عشاء کی جماعت شروع ہو گئی, اب آپ کو آپ کے لیے تاکید ہے زیادہ ثواب ہے, واجب نہیں انتہائی ثواب ہے کہ اگر آپ اب تک تیسری رکعت کے رکوع میں نہیں گئے, پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری میں ہیں یا تیسری میں کھڑے ہو گئے ہیں سبحان اللہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اتنے میں نماز شروع ہونے والی ہو, تو آپ کے لیے تاکید اور ثواب ہے کہ آپ فوراً اپنی اس نماز کو پھیر دیں مستحب کی طرف, نیت کریں کہ یہ نماز جو میں نے مغرب کی میں پڑھ رہا تھا جس کو میں چینج کرتا ہوں یہ میری ایک مستحب نماز ہے, یہ ارادہ کر کے آپ بیٹھ جائیے اور بیٹھنے کے بعد اپنی نماز کو توڑ دیجیے کیونکہ مستحب نماز ہو جائے گی. البتہ اگر تیسری رکعت کے رکوع میں پہنچ چکے ہیں یا اس کے آگے تو اب مجبوری ہے, آپ نماز کو نہیں توڑ سکتے, اس کو آپ جاری رکھیے اور نماز ختم کرنے کے بعد پیش نماز کے ساتھ جماعت میں مل جائیے, چاہے آپ کو دوسری رکعت ملے یا تیسری رکعت ملے, کیونکہ ایک اصول ہے ہمارے یہاں کا کہ کوئی مستحب نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کم پیش آتا ہے لیکن دیکھ لیجیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے پیش نماز کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہو گئی کہ وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا, بس پڑھ کیجیے نماز پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا, نماز پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گیا یا نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا, یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. اگر پیش نماز ہے تو اس کے لیے تو خیر آپ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اگر آپ دوستوں نے نماز کا اہتمام کیا ہے, ایک دوست کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے, بیچ نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو اس صورت میں کب کی نماز غلط ہو گئی یا کیا کیا جائے؟ اگر نماز پڑھاتے پڑھاتے کسی مجبوری کی وجہ سے پیش نماز نماز کو مکمل کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت کے اندر جس جگہ مثلا جہاں پر اس کا وضو ٹوٹا وہاں سے وہ جماعت چھوڑ کر چلا جائے گا, کیونکہ وہ تو ایک عادل آدمی, وہ جو کچھ کرے گا آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں. اب جو پیچھے سے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دو کام کر سکتے ہیں, یا تو یہ کہ یہیں پر اپنی نماز کو فرادہ کر کے اسی مقام سے آگے پڑھا, مثلا وہ الحمد وغیرہ پڑھ رہا تھا دوسری رکعت میں, ایک رکعت ہو گئی تھی دوسری رکعت میں الحمد کا پورا پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا, اور وضو ٹوٹ گیا تو وہ نماز کو چھوڑ کر چلا جائے گا عادل ہونے کی وجہ. اب آپ کی نماز غلط نہیں ہوئی, یہ خیال نہ لائیے کہ تم کو عین وقت پہ دھوکہ دے کر چلا گیا ابھی سمندر میں چھوڑ کر, نہیں اس نے تو آپ کے لیے ایک مہربانی کی. اب آپ یہ کیجیے کہ یہیں سے جہاں سے اس نے نماز چھوڑی ہے اپنی نماز کو فرادہ کہہ کے شروع کر دی, الحمد کا سورہ دوبارہ پڑھیے, پورا پڑھیے, پہلی رکعت صحیح ہے, اپنی نماز کے اختتام تک پہنچ جائے. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایسا شخص کہ جس میں نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے, تمام شرطیں موجود ہیں, تو وہ نمازی جو ہے اس کو جگہ دے دیں اور ان کا فرض بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ خود آگے آ جائے اور آگے آ کر نماز پڑھانا. رکعت پڑھی ہے تب بھی زور کی نماز پانچ رکعت نہیں ہوتی، نماز باطل. شک ہو جائے کہ یا تو میں نے رکوع کیا نہیں ہے یا دو رکوع کی، اب یہ نماز بالکل باطل ہے. کیونکہ اگر آپ کی پہلی بات مان لی جائے کہ رکوع نہیں کیا تب بھی نماز باطل ہے، آپ نے رکوع کو چھوڑ دیا. یہ مان لیا جائے کہ دو رکوع کیے تب بھی رکوع کو ڈبل کر دیا، نماز آپ کی باطل ہے. اگر ایسا شک ہو جائے کہ اس کے دونوں پہلوؤں سے نماز باطل ہو رہی ہے تو بہرحال اس سے تو نماز غلط ہے، دہرانا. اور ایسا شک ہو جائے کہ ایک طرف نماز صحیح ہے دوسری طرف غلط ہے تو ایسے شک پر توجہ نہ دو، میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا. تو اس میں اگر آپ کر چکے ہیں نماز صحیح ہو سکتی ہے، اسی بات کو مان کر نماز کو صحیح سمجھو. میں نے زہر کی نماز تین رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی، تین اور چار، چار اگر پڑھی ہے تو نماز صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے آپ شک کی طرف توجہ نہ دیں. اور اس کے بعد اب انشاءاللہ انتہائی خشک گفتگو جو ہے ہماری، تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے. اگر آپ حضرات کا تعاون رہا تو جس طرح نماز جماعت کے مسائل جو خود تھے وہ اختتام تک پہنچے، یا قیاس کے مسائل بھی بہت ہی جلدی دو یا تین ہفتوں میں اختتام تک پہنچ جائیں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنا آسان سے آسان بنایا جا سکتا ہے اتنا آسان سے آسان ان کو بنایا جائے، تاکہ آپ اپنی واجب نمازوں کو بالکل صحیح طریقے سے انجام دیں. درود بھیجیے. قرآن کریم جہاں کہیں صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا وہاں بغیر کسی صفت کی مومن کا تذکرہ نہیں آیا. ہم نے اور آپ نے یہ تصور کر لیا، یہ سمجھ لیا اور یہ خیال کر لیا ہے کہ ایمان نام ہے تین کلموں کے رکھ لینے، ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ دو، دوسرا پڑھ دو، تیسرا پڑھ دو، انسان مومن ہو گیا، اور مومن بھی مومن ایک کامل. لیکن اس چیز کی گواہی کہ تین کلموں کا نام ایمان، تین کلموں کے رکھ لینے کا نام ایمان، نہ قرآن دیتا اور نہ حدیث دیتی. قرآن تو جہاں کہیں صاحبان ایمان کا تذکرہ کرتا پہلے ان کی صفات بتاتا، پہلے یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی خاصیتیں ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہاں اگر یہ خاصیتیں رکھنے والا مومن ہے تو یقیناً وہ مومن ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے جزا اور انعام کو پائے گا. اسی لیے ایمان کی ایک مشہور حدیث ہے جو انتہائی مشہور ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سو نے ایک مرتبہ بھی اس حدیث کو نہیں سنا کہ المؤمن فی الجنۃ وفی النار، کہ مومن جو ہے جب قیامت کے دن تم پہنچو گے تو تم دیکھو گے کہ مومن جنت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور جہنم کے اندر بھی مومن پائے جاتے ہیں. سوال کیا گیا کہ یبنا رسول اللہ، کہ اگر مومن ہے تو یہ جہنم میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ امام نے جواب دیا کہ یہ وہ مومن ہے کہ جن کی زبان ایمان کا اظہار کر رہی تھی لیکن ان کے تمام ہاتھ پیر سر سے لے کر پیر تک کے تمام اعضا ان کے زبان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ اپنے ہر ہر عمل میں خدا کی مخالفت کر رہا تھا اور پھر بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مومن ہوں. پھر بھی اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے انعام اور جزا ملے گی. یہ یا تو انسانی دھوکہ ہے یا شیطانی دھوکہ ہے، لیکن بہرحال دھوکہ ہے. مومن اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں بنتا جب تک کہ وہ اپنے ایک ایک حصہ جسم کو اللہ کی بارگاہ کے لیے وقف نہ کر دے، جب تک کہ اس کا تمام کی تمام زندگی کا مقصد سوائے خدا کو خوش کرنے کی اور سوائے قربت الہی کے کچھ اور نہ ہو. اور یہ اس وقت تک ممکن ہے، یہ جذبہ پیدا ہونا کہ میں اللہ کو خوش کروں گا، اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسان دنیا والوں سے ہر قسم کے تعلقات کو توڑ کر اپنا رشتہ صرف اور صرف اسی خالق واحد کی بارگاہ سے نہ جوڑے. اگر دنیا والوں سے بھی تعلق رہا اور خالق کی بارگاہ سے بھی تعلق رہا تو ناممکن ہے کہ انسان اپنے خدا کو خوش کر سکے. کچھ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا آقا، جب اس کا مالک، جب اس کا خوش کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہو، ایک ہی شخصیت ہو، اور وہ ذات مقدیت ہے. جب تک کہ انسان تمام دنیاوی تعلقات کو نہیں توڑے گا اس وقت تک وہ اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا نہیں کرے گا. یہی قرآن نے بھی کہا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کے اوپر اعتماد کرو اگر تم سچے مومن ہو. اور اگر تم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، دنیا والوں سے ڈرتے رہے، تو یاد رکھو تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن حقیقی اور خالص مومن نہیں ہو سکتے. انسان کے مومن حقیقی بننے کا معیار اور پہچان قدرت میں توکل بتائے. اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بعد خود امام جعفر صادق علیہ السلام خدا نے اپنے پیغمبر داؤد کی طرف یہ وحی نازل کی کہ ما قسم عبد من عبادی، اگر میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ احتسام کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے خدا کی ذات پر, تو اس کے بعد کہ میرا وعدہ ہے کہ جعل تو لہ المخرج, اگر زمین اور آسمان مل کر بھی اس کی مخالفت کرے تو میں اس کو زمین اور آسمانوں کی ایک ایک مخالفت سے نکالنے کا وعدہ لیتا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے. اور اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی احد, کوئی بندہ بھی میرے علاوہ دونی, میرے علاوہ میری مخلوقات میں سے کسی پہ بھروسہ کرتا ہے, میری مخلوقات میں سے کسی پہ انحصار کرتا ہے, تو یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں مل کر اس کی پشت پناہی کریں, اس کا ساتھ دیں, تب بھی وہ ایک ایسے عذاب اور ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ جس سے اس کو کوئی نہ بچا سکے گا نہ کوئی نکال سکے گا. تو اگر اللہ کی طرف, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ کا وعدہ کہ ہر مصیبت و مشکل سے نکالے گا, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف آؤ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ کہ تمہیں ایسی مشکل میں ڈالے گا کہ جس سے کوئی نہ نکال سکے گا. سفینۃ البحار میں محدث قمی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, معروف واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اس لیے کہ انہوں نے آتش زدہ نمرود کے بتوں کو توڑ دیا تھا. حضرت ابراہیم نمرود کے بتوں کو توڑتے ہیں, توڑنے کے بعد گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد یہ حکم سنایا گیا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے گا. اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں حضرت ابراہیم کا یہ قصور اتنا بڑا قصور تھا کہ باقاعدہ فنڈ کھولا گیا پیسے جمع کرنے کے لیے تاکہ ابراہیم کو اس طرح سے آگ میں جلایا جائے کہ وہ زندہ سلامت نہ نکل سکے. یہاں تک کہ امام کی روایت ہے, چھٹے امام کی, کہ جو لوگ مریض تھے انہوں نے اپنے اپنے وصیت نامے تیار کیے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے مال میں تو اتنے درہم اس فنڈ کے اندر دے دینا جو ابراہیم کو جلانے کے لیے قائم کیا گیا ہے. عورتوں نے اپنے اپنے زیورات اتار کر اس عطیے کے لیے دیے, نمرود کو عطیے کے طور پر دیے تاکہ ابراہیم کو جلایا جائے. چنانچہ آگ تیار کی گئی, اور ایسی آگ تیار کی گئی کہ اگر ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرندہ بھی اڑتا ہوا اس کے قریب سے گزرے تو وہ بھن کر گر جایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم کو لایا گیا, لانے کے بعد آگ میں پھینکنے کی کوشش کی گئی لیکن آگ کی حدت اور گرمی اتنی تھی کہ میلوں دور تک کوئی شخص اس کے قریب نہ پہنچ سکتا تھا. چنانچہ ابراہیم کو پھینکنے کی کوشش ناکام ہو گئی. اس وقت حضرت شیطان آتے ہیں میک اپ کر کے, اور آنے کے بعد مشورہ دیتے ہیں نمرود کے سپاہیوں کو کہ اگر تم اس کو اس طرح سے پھینکنے کی کوشش کرو گے تو یہ کبھی آگ کے اندر نہ جا سکے گا, کیونکہ جس مقام پر تم کھڑے ہو یہاں سے آگ کئی میل دور ہے. ایسا کرو کہ اسے منجنیق میں, اسے توپ کے اندر رکھ کر آگ کی طرف پھینکو. چنانچہ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے منہ میں باندھا گیا اور اس کے بعد پھینکا گیا. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں, یہ مومن کا امتحان. ما اقتسم بی عبد من عبادی, میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میرے اوپر انحصار کر کے تو دیکھ لے, اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے. جعلت لہ المخرج, میں اس کو اس مصیبت سے نکالنے کا وعدہ لیتا ہوں. خالق کائنات کا وعدہ. ابراہیم چلے منجنیق کے منہ سے آگ کی طرح, چل رہے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں. ایک مرتبہ زمین کانپنے لگی اور کہا کہ بار الہ اس تمام زمین کے اوپر, سب میرے سینے کے اوپر صرف ایک اللہ کا ماننے والا ہے کہ آج وہ بھی فنا ہو جائے گا. ایک مرتبہ تمام فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ بار الہ ہم اس دنیا میں جاتے ہیں تو رحمت ہمیں صرف ایک ہی گھر میں نظر آتی ہے, کیا وہ گھر بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارا اس دنیا میں آنا بند ہو جائے گا. آسمان نے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ بار الہ میرا سایہ جتنے سروں پر ہے اس میں ایک ہی سر ایسا ہے کہ جو خدا واحد کا پرستار ہے, کیا اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. خدا نے کہا کہ جاؤ اور جا کر ابراہیم کو بچاؤ. مشہور روایت ہے, حضرت جبرائیل آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابراہیم, ابراہیم منجنیق سے نکل چکے ہیں, آپ تک نہیں پہنچے, اتنے سے وقفے میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. اے ابراہیم, میں آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کروں. حضرت ابراہیم کا جواب, اما الیکا فلا, اگر تم میری مدد کے لیے آئے ہو فلا, مجھے تیری مدد نہیں چاہیے. حسب اللہ و نعم الوکیل, میری کفایت کرنے والا اور میری مدد کرنے والا میرا خالق ہے, جو اس وقت خود میری حالت کو دیکھ رہا ہے. اگر اس کو واقعاً مجھے بچانا ہے تو وہ خود ہی مدد کرے گا, اور اگر نہیں بچانا ہے تو میں اس کی مصلحت اور حکمت کے اندر دخل نہیں دینا چاہتا ہوں. میکائیل آتے ہیں کہ یا ابراہیم, ابھی آپ حکم دیجئے, میں بارش کو برساتا ہوں, ایک لمحے میں یہ آپ ٹھنڈی ہو جائے گی. ابراہیم انکار کرتے ہیں. رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اے ابراہیم, ہم آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر اس آگ پر سے گزار کے لے جائیں گے. ابراہیم انکار کرتے ہیں. ابراہیم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. چنانچہ ابراہیم آگ میں جاتے ہیں. اب خدا کے لیے خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھائے. جعلت لہ المخرج, مصیبت سے میں نکالوں گا. ایک مرتبہ آواز دی کہ یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ہوئی اور اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ سردی کے مارے ابراہیم کے دانت بجنے لگے. چنانچہ حکم ہوا والسلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی. روایت میں یہ ہے کہ جب نمرود والے ایک ہفتے کے بعد ابراہیم کا حشر دیکھنے آئے اور ابراہیم کو گلزار میں بیٹھے دیکھا تو نمرود کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا, فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَمْرُود, نمرود نے دیکھا ابراہیم کی طرف و قالا, کہا من اتخذ الہاً فَلْيَتَّخِذْ مِثْلَ إِلَٰهِ ابراہیم, جو اگر کسی خالق کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے, جو اگر کسی خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ ابراہیم کے خدا جیسی خدا کی پرستش کرے, کہ جس نے اپنے وعدے کو غلط نہ کیا. تو یہ خدا کا وعدہ ہے, تو مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو. اس کے بعد میں زمین اور آسمان کے قید سے نکال کے تمہیں عافیت اور امن کی طرف لے جاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ ہو, اور خالی زبانی بھروسہ نہ ہو بلکہ دل سے بھروسہ ہو. اور اس مقام پر ایک اور بات کا تذکرہ کر دیا جائے. قرآن کی ایک آیت ہے, وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون, یہ جو ایمان لانے والے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ان میں سے حقیقتا اکثریت ایمان نہیں لائی ہے, الا وهم مشركون, بلکہ اکثریت مشرک ہے, شرک اختیار کرتی ہے. یہ سننا تھا کہ یہ پڑھنا تھا کہ امام کے ایک ساتھی امام کے پاس پہنچتے ہیں. کٹ امام کا واقعہ ہے, یمنا رسول اللہ, قرآن نے تو مومنین کی اکثریت کو مشرک قرار دے دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے, ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی شرک نہیں کرتا ہے, یہاں پر شرک سے کیا مراد ہے؟ امام نے جواب دیا, ذرا غور کریں امام کے جواب پر. امام نے جواب دیا کہ شرک سے مراد کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ بھی شرک ہے. شرک سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ لولا فلان لہلکت, لولا فلان لاصبت بقضاء وقضاء, لولا فلان لضاء اہلی, یہ بھی ایک شرک ہے. اگر کوئی کہے کہ لولا فلان, کہ فلاں شخص میری مدد کو نہ آتا تو لہلکت, میں ہلاک ہو جاتا. لولا فلان, اگر فلاں شخص میری مدد نہ کرتا, لاصبت بقضاء وقضاء, مجھ پر یہ مصیبت آ جاتی, مجھ پر وہ مصیبت آ جاتی. لولا فلان لضاء عیالی, اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا خاندان تباہی کا منہ دیکھتا. اگر کوئی شخص اس طرح سے بھی اپنی زبان سے فقرے نکال رہا ہے, یہ چھٹے امام کی حدیث صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کے آنے سے میری مصیبت دور ہوئی, فلاں کے آنے سے میرے خاندان سے تباہی کے بادل چھٹے, تو در حقیقت اس نے بھی شرک کیا ہے. الا ترى انه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه, الا ترى, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ انه قد جعل لله شريكا, اس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ ایک شریک قرار دیا, فی ملک ہی اللہ کی ملکیت میں, یرزقه, کہ وہی شریک وہی شخص اس کو رزق بھی دیتا ہے اور اس کے بلاؤں کو دور بھی کرتا ہے, جو صرف اور صرف خدا کا کام ہے. تو ایسا کہنا یہ بھی ایک شرک ہے. مرتبہ گھبرا کے سوال کرتا ہے راوی کہ یبنا رسول اللہ, پھر آخر ہم اس طرح سے کہیں؟ ابو بصیر بیٹھے تھے, ایک مرتبہ کہا کہ مولا اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ لولا انا من اللہ علیہ فلان لہلکت, اگر خدا کی طرف سے فلان شخص مدد کا فرشتہ بن کے نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا, تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ امام نے کہا نعم لا باس بہذا, یہ صحیح ہے. اور در حقیقت ہر مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ جب کوئی انسان اس کی مدد کرے تو یہ نہ کہے کہ اس انسان کی وجہ سے مصیبت دور ہوئی, بلکہ خدا نے اس انسان کے بھیس میں, اس انسان کی شکل میں کیسا وسیلہ پیدا کیا کہ جس نے اس مصیبت کو دور کیا تھا. تو اگر انسان اللہ سے اتنا صرف ایک فقرہ کہے اور اس فقرے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کا توکل اللہ پر نہیں, اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں, تو امام یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے. اور امام نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, مومنوں کی اکثریت بھی مشرک ہے, مومنوں کی اکثریت بھی شرک کرتی ہے, اللہ سے توجہ کو ہٹا کر دوسرے انسانوں کے اوپر توجہ کو مبذول کراتے ہوئے. جب خدا نے ہر چیز کا وعدہ لیا ہے تو آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ سے اپنے منہ کو پھیر کر تمام انسانوں کی طرف چلے جائیں؟ اگر کوئی امام جعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کے وعدے کے بعد بھی بے اعتمادی کرے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. سوال کیا گیا کہ یبنا رسول اللہ, بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ امام نے جواب دیا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک ایسا علاقہ عطا کیا تھا کہ جس کے اندر بے تحاشا فصلیں پیدا ہوتی تھیں، ان کے پاس اناج کی ایک بہت بڑی مقدار جمع ہو گئی، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بعض اوقات جو بارش وقت پہ نہیں آتی تو کبھی کبھار ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا، کتنا بھی اچھا ہو کہ یہ بارش کا لانا اور لے جانا بھی ہمارے اختیار اور قابو میں آ جائے، تو اس کے بعد تو ہمیں کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کا ضیاع ہمیں نہ ہوگا۔ یہ طے کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتے، حضرت موسیٰ نے آتے دیکھا پورے وقت کو، کانفرنس بولنے میں کانفرنس قسم کی چیز ہوئی ہوگی، بیٹھے سب کے سب ایک میز کے اوپر کہ بھائی کیا بات ہے، یا نبی اللہ خدا نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی لیکن اب ہم اتنا اور چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اتنا قابو اور اختیار دے دے کہ جب ہم چاہیں بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے سنا ان کا اختیار نہ تھا، کہا کہ میں تمہاری یہ درخواست بارگاہ الہی تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے درخواست پہنچائی، حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کو منع کرو، ان سے کہو کہ ایسی درخواست نہ کریں، بنی اسرائیل والوں کو بتایا گیا لیکن ایک مرتبہ اڑ گئے کہ نہیں ہماری یہ دعا ہے، خدا سے کہیے کہ ہر صورت میں اس کو پورا کرے۔ خدا نے کہا کہ اچھا میں تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، جب تم دعا کرو گے اسی وقت بارش ہونے لگے گی۔ چنانچہ تمام بارش بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی، جس وقت بھی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی فوراً دعا کرتے، حکم الہی سے بارش ہونے لگتی تھی۔ چنانچہ اس پہلے سال اتنی فصل ہوئی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اتنی فصل کبھی نہ ہوئی۔ فصل کے کٹنے کا وقت آیا، تمام بنی اسرائیل نے ایک جشن منایا کہ آج تو ہمیں اتنا غلہ اور اناج ملا ہے کہ سالہ سال کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ فصلوں کو کاٹا گیا، لیکن کاٹنے کے بعد جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ خالی بالیاں ہیں اور ان کے اندر دانہ جو ہے، اصل اناج جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھنا تھا، گھبرا کے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ، خدا کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ شکایت درج کرا دیجیے کہ بار الہ یہ تو نے کیسی کھیتی تیار کی ہے کہ سوائے بالی کے، سوائے خط و خاشات کے اس کے اندر دانہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس دعا کو لے کے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں، جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، جب تک کہ یہ میری تقدیر کے اوپر راضی تھے، جب تک کہ یہ میرے مقدر کیے ہوئے رزق کے اوپر راضی تھے، میں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی تھی کہ ان کو کبھی کسی طرح سے بھی رزق کی کمی نہ ہونے پائے، لیکن جس وقت انہوں نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو میں نے مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، یہ میری تقدیر پہ راضی نہیں ہوئے، تو اب یہ انہی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ یہ بغیر رزق رہیں گے اور ایک سال نہیں 40 سال تک یہ اس حالت میں گزاریں گے کہ اناج کے ایک ایک دانے کے لیے ترسیں گے، کیونکہ یہ مجھ سے ہٹا کر توجہ بارش کے اوپر توجہ مبذول کرا چکے تھے۔ اب ان سے کہو کہ اسی بارش سے دعا کریں کہ وہ ان کے لیے دانہ پیدا کرے، یہ میری بارگاہ میں کس لیے آ رہے ہیں۔ تو خدا نے یہ بتا دیا کہ جب تک کہ توکل اور بھروسہ خدا کے اوپر ہو، دنیاوی چیزوں سے نظروں کو ہٹا لو، اس وقت تک خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی رزق کی کمی انسانوں کے لیے پیدا نہ ہونے دے گا، لیکن جس وقت تم اپنی بنائے ہوئے فلسفے اور نظام کو دنیا کے اندر لے کر آؤ گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے توکل کو ختم کرو گے، اس کے بعد اللہ کا کسی قسم کا کوئی وعدہ، اللہ کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اگر مومن حقیقی ہو تو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرو۔ یہاں تو اگر تم سے تمہارا دوست ایک معمولی سا وعدہ کرتا ہے کہ تم یہ امتحان پاس کر لو گے تمہیں نوکری لگوا دوں گا، تم دن اور رات اپنی تمام تر توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو، دوست کہتا ہے کہ اتنے ہزار کا بندوبست کرا دو میں تمہیں باہر بھجوا دوں گا، اب اپنی تمام تر توجہات کو، اپنی جائیداد کو بیچ کر، گھر والوں کے زیورات کو بیچ کر، اپنے کپڑوں کو بیچ کر، کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر کے اس کو یہ رقم دیتے ہو، جبکہ یہ بھی پتا نہیں کہ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے یا سچا نہیں، یہ بھی پتا نہیں کہ جب میں اس کام کو مکمل کروں گا وہ واقعا موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا، اور اس ذات سے غفلت برتتے ہو جو کہتا ہے کہ توکل علی الحی الذی لا یموت، میرے اوپر بھروسہ کرو کہ مجھے کبھی موت نہیں آتی ہے، تم مر سکتے ہو لیکن میں نہیں مر سکتا ہوں۔ وہ صادق الوعد اصدق الصادقین، جس کا ہر وعدہ سچا ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنے سے گھبراتے ہو۔ اس کے بعد واقعا اب آپ ذرا غور کیجیے، کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ہم ایک عام انسان کے وعدے پر اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی پوری زندگی کا رخ موڑ کر اس کی خواہش کے مطابق کر لیں، اور وہ خدا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ بھروسہ کرو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو میرے اوپر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کفایت کروں گا، میں اس کے لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کروں گا۔
کروں گا، اس کے بعد بھی انسان خدا کے احکامات پر عمل کرنے سے ڈرے کہ یہ کر لیا تو نوکری چلی جائے گی، وہ کر لیا تو فلاں مصیبت ہوگی، وہ کر لیا تو گھر والے ناراض ہوں گے، وہ کر لیا تو دوست کی دوستی ختم ہو جائے گی، یہ سوائے شرک کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک بات اور کہ توکل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو چھوڑ دے، کسی چیز کو استعمال نہ کرے، گھر کے کونے میں بیٹھ کر صرف کی توقع کرے کہ خدا ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرے گا، یہ گفتگو بعد میں آئے گی۔ لیکن اتنا بتا دیا جائے کہ اسباب کو، جو دنیا میں جتنے اسباب ہیں، جتنے سبب ہیں، جتنے وسیلے ہیں، ان کو استعمال کرنا بھی عین توکل ہے۔ حضرت موسیٰ بیمار پڑتے ہیں، اس سے پہلے امام کی ایک حدیث چھٹے امام کی، اور جب اللہ لعباده ان یطلبوا مقاصدهم بالاسباب، خدا نے اپنے بندوں کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ جس چیز کو پورا کرنا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں، تو جو اسباب اس دنیا کے اندر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کریں، لیکن یہ خیال کر کے کہ یہ سبب بیکار ہے، اصل چیز وہ خالق سبب ہے، اصل چیز وہ ہمارا آقا اور مولا اور مالک ہے۔ مرتبہ حضرت موسیٰ بیمار پڑے اور انتہائی شدید بیمار پڑے، بنی اسرائیل والے عیادت کے لیے آنے لگے۔ مومن کے دوسرے مومن پر سات حق ہیں، جس میں پہلا حق یہ ہے کہ جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ مرض اور بیماری تو ہم میں بہت زیادہ عام ہے، عام طور پر یہ بیماری ہوتی رہتی ہے، اور اگر آپ فلاں گھاس کو استعمال کر لیں، فلاں جڑی بوٹی کو استعمال کر لیں، تو یہ آپ کی بیماری ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کہا کہ توکلت علی اللہ، میں صرف اور صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہی مجھ کو شفا دینے والا ہے، جیسی اس کی رضا ہوگی، جیسی اس کی خواہش ہوگی، جیسی اس کی خوشی ہوگی، ویسا ہی وہ میرے ساتھ کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ استعمال نہیں کر رہے ہیں دوا کو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن تبلیغ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ ایک مہینہ گزرا، دو مہینے گزرے، چھ مہینے گزرے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک سال گزر گیا اور حضرت موسیٰ نے اس دوا کو استعمال کرنا تھا نہ کیا، یہاں تک کہ حالت انتہائی نازک ہو گئی، دن بدن حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ مرتبہ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس دوا کو استعمال کیوں نہیں کرتے کہ جس کا مشورہ تمہیں قوم بنی اسرائیل نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے اب گھبرانے کی باری، بارہ الہ، یقیناً انہوں نے مشورہ دیا تھا، لیکن میرا بھروسہ، میرا توکل تیرے اوپر، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے شفا دے گا، اس لیے میں نے دنیا کی ہر چیز سے منہ کو موڑا ہے اور صرف تیری بارگاہ کی طرف، اور صرف تیری ہستی کی طرف اپنے رخ کو کیا ہے۔ جواب آیا کہ اے موسیٰ، جب تک کہ تم اس جڑی بوٹی کو استعمال نہیں کرو گے، اس وقت تک میں تمہیں شفا نہ دوں گا، چاہے تم اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں گھبرا کر، بارے الہ، اس کا کیا سبب ہے؟ تو نے تو توکل کا حکم دیا تھا۔ جواب ملا کہ اے موسیٰ، کیا تم اپنے توکل سے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو؟ صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جڑی بوٹی تمہاری بیماری کو دور کر دے گی، لیکن ذرا یہ بتانا کہ اس جڑی بوٹی میں بیماری کو دور کرنے کا اثر کس نے رکھا ہے؟ جڑی بوٹی کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے کہ وہ تمہاری بیماری کو دور کر سکے؟ یقیناً میرے سوا اور کون ہے؟ تو یہ درحقیقت میری بارگاہ سے تمہارے ہی لیے ایک تحفہ ہے، یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ تم نے مجھ پر توکل کیا، اس کے بدلے میں میں نے اس جڑی بوٹی میں یہ اثر پیدا کیا کہ تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ تو یہ مقصد بھی نہیں توکل کا کہ انسان دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر کے صرف اور صرف گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے، لیکن یہ مقصد بھی نہیں کہ انسان جو کام کرے یہ سوچ اور سمجھ کر کرے کہ اس کے اندر پہلے میں اپنا فائدہ دیکھوں، اس کے اندر تمام دنیا والوں کی رضا مندی دیکھوں اور اس کے بعد یہ کام کروں۔ نہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو استعمال کیجیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیجیے، اس کے بعد جو کام بھی کیجیے گا کبھی کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہوگی، خدا کی طرف سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ایک مشہور حکایت ہے، خدا کی طرف سے کبھی اس شخص کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چاہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں کوئی نقصان نظر آئے، لیکن اگر اللہ پہ صحیح بھروسہ ہے، اللہ پہ صحیح توکل ہے، تو اللہ جو ہے وہ کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ من آتا ثلاثا لم یبن ثلاثا، چوتھے امام کی حدیث، جس کو چار باتیں ملیں یقیناً چار اور باتیں اسے ملیں گی۔ من آتا دعا آتا الاجابہ، جس کو یہ مرتبہ، جس کو یہ توفیق ملی کہ وہ خدا سے دعا کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ اس کی دعا یقیناً پورا ہوگی۔ اطلعت کتاب اللہ، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا۔ فمن آتا شکر آتا زیادہ، اور جو اللہ کا شکر کرے گا یقیناً خدا کی بارگاہ سے اس کی طرف زیادتی ہی زیادتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، کیونکہ میرا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ومن آتا توکل آتا کفایہ، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کفایت ہی کفایت ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بے نیازی ہی بے نیازی ہے، کیونکہ خود خدا نے کہا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور یہی پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ من احب، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان اقوى الناس، وہ لوگوں میں سب سے طاقتور ہو جائے، تو وہ اپنے اسلحے پر، اپنی طاقت پر، اپنے جسم پر، اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بلکہ من احب ان اقوى الناس، اگر لوگوں میں سب سے قوی ہونا چاہتا ہے پل یتوکل علی اللہ، تو وہ اللہ سے توکل کرے. اور اس کے فوراً بعد ایک اور انتہائی عجیب بات پیغمبر اسلام نے کہی کہ من احب ان اتقى النار، جو لوگوں میں سب سے پرہیزگار اور سب سے متقی ہونا چاہتا ہے، پل یتوکل علی اللہ، وہ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. اس لیے کہ تقوی بغیر توکل کے نہیں آ سکتا ہے. جب تک کہ توکل نہ ہوگا، آپ دنیا کا ہر، آپ دین کا ہر کام کرنے سے پہلے دنیا والوں کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی میرا مذاق تو نہیں اڑا رہا، کہیں کوئی مجھے برا بھلا تو نہیں کہہ رہا، کہیں کوئی میرے راستے میں رکاوٹ تو پیدا نہیں کر رہا. جگہ جگہ دنیا والوں کی خوشی کو دیکھا جائے گا. چنانچہ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ اس وقت آئے گا کہ ہاں دنیا والے جہنم میں جائیں، جو میرے خالق نے حکم دیا ہے میں ہر صورت میں اس کے اوپر عمل کروں گا، جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے. یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ ہماری اور آپ کی طرح سے تھا، البتہ اس کا وزیر ایک مومن حقیقی، ایک متوکل باللہ، اللہ سے توکل کرنے والا تھا. ہر کام میں، ہر مصیبت میں، ہر آفت میں اور ہر نعمت میں، ہر مقام پر اس کی زبان سے سوائے شکراً للہ کے اور کوئی کلمہ اور کوئی فقرہ نہ نکلتا تھا. اللہ پہ اتنا مضبوط بھروسہ اور اعتقاد تھا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تب بھی کہتا تھا کہ یقیناً اس میں میری کوئی بہتری ہے جو خدا نے مجھ کو بیمار کیا. ایسا توکل شاید ہی کبھی کسی کو نصیب ہو، لیکن جب نصیب ہوتا ہے تو اس کے بعد خدا کی طرف سے. وقت پورا ہو گیا. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ڈیڑھ منٹ کا، اس کے اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے. یہ اتنی دیر تو نیچے سے جیسے اوپر بیٹھنے میں بھی لگی ہوگی کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ کسی کام سے بادشاہ نے چاقو منگوایا اور پھل کاٹ رہا تھا. پھل کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ چاقو اس کی انگلی کے اوپر لگا، اور تیز چاقو سے انگلی کٹ کر جدا ہو گئی.